والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی تمت برکات العالیہ اپنے رسالے جنات کا بادشاہ، اس کی ابتدا درود پاک کی اس فضیلت سے فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جنات کا بادشاہ پیج نمبر 4 پر یہ واقعہ کچھ اس طرح تحریر ہے کہ حضرت سیدنا عمر علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ ایک بار جمعت المبارک کے روز میں حضور سیدنا غوث اعظم پیروں کے پیر پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی غوث السمدانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی پیر پیراں میر میراں الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا. میرے دل میں خیال آیا کہ آج حیرت کی بات یہ ہے کہ جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کے سبب گزرنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر آج کوئی نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھ رہا. میرے دل میں اس خیال کا آنا ہی تھا کہ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے. پھر کیا تھا کہ اچانک لوگ مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور میرے مرشد کریم علیہ رحمت اللہ الرحیم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا. میرے دل میں خیال آیا کہ اس سے تو وہی حالت یہ بہتر تھی کہ مرشد کے ساتھ ساتھ تو چل رہا تھا. دل میں خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں اور چاہوں تو دور کر دوں. اللہ اکبر. چنانچہ کتنا خوبصورت شعر یہ کہا گیا کہ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا بشر قرضی علیہ رحمت اللہ القوی کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا. ہم نے رات ایک خوفناک جنگل کے اندر پڑاؤ کیا. شب کے رات کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ یہ لاپتہ ہو گئے، جو تلاش بسیار کے باوجود نہ مل سکے. قافلہ بھی کوچ کر گیا، شتربان یعنی اونٹ ہاکنے والا میرے ساتھ رک گیا. صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو مجھے پکارنا، انشاءاللہ عزوجل تیری مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں فریاد کی کہ یا شیخ عبد القادر رحمت اللہ تعالی، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، یکایک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ایک بزرگ نظر آئے جو اشارے سے مجھے اپنی جانب برا رہے تھے۔ میں اپنے شتربان کو لے کر جو ہی وہاں پہنچا کہ وہ بزرگ نگاہوں سے اجل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ چاروں گمشدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے مجھے نظر آ گئے۔ اس پر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباز علی رحمت اللہ الجواد کو جب گمشدہ اونٹوں والا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ ابو القاسم رحمت اللہ تعالی نے بتایا کہ میں نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد کی اس کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی اس سے دور کر دی گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے اس کی وہ حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص دو رکعت نفل پڑے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد سورہ اخلاص شریف 11-11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر پاک و ہند سے بغداد شریف کی سمت مغرب و شمال کے تقریباً یہ بیچ و بیچ ہے، یہ مغرب ہے، ویسٹ ہے، یہ شمال ہے، اور اس کے بیچ یہ بغداد شریف کی سمت ہے، اس میں میرا نام پکارے، یعنی 11 قدم اس طرف چلے میرا نام پکارے اور اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عزوجل وہ حاجت پوری ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت شعر ملتا ہے کہ آپ جیسا پیر ہوتے، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ جو میں نے حکایت بیان کی اس کے ضمن میں کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی سے مدد نہیں لینی چاہیے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم یا کسی اور بزرگ سے مدد ہم کیوں مانگیں؟ جواباً عرض ہے کہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ با جگہ اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہر ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے رب عز و جل نے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی۔ چنانچہ پارہ نمبر 26 سورہ محمد کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصر اللہ ینصرکم، ترجمہ کنز ایمان، اگر تم دین خدا عز و جل کی مدد کرو گے تو اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے مدد طلب فرمائی، چنانچہ پارہ نمبر 28 سورۃ الصف کی آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اس طرح ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، عیسیٰ علیہ السلام یعنی عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہیں جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے، ہم دین خدا عز و جل کے مددگار ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا تو انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی، اور وہ کون بندہ، یعنی اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام۔ چنانچہ پارہ نمبر 16 سورہ طہٰ کی آیت نمبر 29-31 कुछ इस तरह इरशाद होता है, तर्जमा कंजुल ईमान, और मेरे लिए मेरे घर वालों में से एक वजीर कर दे, वो कौन? मेरा भाई हारून अलैहिस्सलाम, इससे मेरी कमर मजबूत कर। अल्लाह पर, यहां तो इस अब जो आयत मैं तिलावत करने जाऊंगा, अल्लाह अकबर, इसमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ताला भी मददगार है, जिब्रील भी मददगार हैं, और नेक ईमान वाले और उसके बाद फरिश्ते भी मदद पर हैं। चुनाचे 12 नंबर 28 सूरह तहरीम की चौथी आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. ترجمہ کنزل ایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، اور جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید بالکل صاف صاف لفظوں میں ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل تو مددگار ہے ہی، مگر بإذن پروردگار عز و جل ساتھ ہی ساتھ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ عز و جل کے مقبول بندے جن میں انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام، یہ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی مدد پر ہیں. اب تو امید ہے کہ وسوسہ انشاءاللہ عزوجل جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا. ایسا نہیں، مزے کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے، اور جو وہاں سے پہلے مقیم تھے اور جنہوں نے ان کی مدد کی انہیں انصار کہا جاتا ہے، اور ہر سمجھدار جانتا ہے کہ انصار کے لغوی معنی کیا ہیں؟ مددگار کے. کیا ہے؟ مددگار کے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. اب شاید شیطان دل میں ہو سکتا ہے وسوسہ ڈالے کہ ٹھیک ہے زندوں سے مدد مانگنا تو درست ہے، مگر بعد وفات مدد نہیں مانگنی چاہیے. اب جو میں آپ کو آیت سنانے والا ہوں اس کے مضمون پر اگر آپ غور فرما لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وسوسے کی بھی جڑ سے کاٹ ہو جائے گی. چنانچہ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں 154 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا عزوجل کی راہ میں مارے جائیں، کس کی راہ میں مارے جائیں؟ خدا عزوجل کی راہ میں مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں، تمہیں خبر نہیں. جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو وہ انبیاء کہ جن کے ناموں پر کٹ مر کر شہید کو شہادت کا مرتبہ ملا، تو مجھے بتائیے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا عالم کیا ہوگا، جو کہ شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کی حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں کر شبہ کیا جا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام بحقی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا، اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام شہداء کی طرح اپنے رب عزوجل کے پاس زندہ ہیں. جب شب معراج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آسمانوں کی طرف تشریف لے جانے لگے تو کیا دیکھا؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہم آپ کے ہم نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے، وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی ہے، لہذا کہتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں. بہرحال انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام حیات یعنی زندہ ہوتے ہیں، اور ہم مردوں سے نہیں بلکہ ہم زندوں سے مدد مانگتے ہیں اور اللہ عز و جل کی عطا سے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں کہ انہیں جو کچھ دیا یہ کس نے دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. ہاں اللہ عز و جل کی عطا کے بغیر کوئی نبی یا ولی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا, نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا ہے. یہ اتنی پکی توحید ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پکی توحید ہے. کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے اپنے قصیدہ نعمان کے اندر کچھ یوں عرض کرتے ہیں کہ یا اکرم الثقلین یا کنز الورا جدلی بجودک و اردنی برضاک, یعنی اے جن و انس سے بہتر اور نعمت الہی عزوجل کے خزانے, اللہ عزوجل نے جو آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیے, اور اللہ عزوجل نے جو آپ کو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے. انا طامع بالجود منک لم یکن لابی حنیفہ فی الانام سواک, میں بھی آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں, آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں ہے. اللہ یہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی مدد مانگ رہے ہیں. اس طریقے سے سیدنا امام شرف الدین بوسیری رحمتہ اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, ان کے بھی کیا کہنے. کہ آپ پہلے بادشاہ اور عمرا کی شان میں قصیدے لکھا کرتے تھے, تو کسی نے آپ سے کہا کہ آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی قصیدے لکھیں, چنانچہ آپ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قصیدے لکھنا شروع کیے. اچانک اس دوران آپ رحمت اللہ تعالی پر فالج کا یہ حملہ ہوا اور آپ کا ایک پورشن جو ہے پورا پیرالائز ہو گیا. آپ نے بہت علاج کروایا مگر افاق نہ ہوا, تو سوچا کہ کیوں نہ حبیبوں کے حبیب اور طبیبوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کروں کہ ان کی بارگاہ میں فریاد کروں گا تو ضرور شفا و صحت مجھے ملے گی. چنانچہ آپ نے قلم سنبھالا اور لکھا الحمدللہ المنشی الخلق من آدمی ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور جب اس آپ اس شعر پر پہنچے کہ جس میں آپ نے یہ عرض کی کہ کم ابرأت وصبم باللمس راحته واطلقت اربا بالرفقه اللممي, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا ہاتھ کسی بیمار کو مس ہوتا ہے تو وہ ایسا ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے وہ بیمار تھا ہی نہیں, اور بارہا ٹھیک ہو گئے آپ کا ہاتھ لگنے والے سے جنات کے اثر والے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اپنا دست اقدس سیدنا امام بوسیری رحمت اللہ تعالی کے اس مفلوض زدہ حصے پر پھیرا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک ہاتھوں کو پھیرنا تھا کہ امام بوسیری رحمت اللہ تعالی مکمل شفا یاب ہو گئے. اللہ اکبر, آپ کی آنکھ کھلی جب آپ نے مکمل قصیدہ سنا دیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ایک یمنی چادر جسے عربی میں کیا کہا جاتا ہے, بردہ, عطا فرمائی. اللہ اکبر, چنانچہ جب آپ اٹھے تو آپ کا جسم بھی ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ تحفہ بھی موجود تھا. چنانچہ اس شعر کا نام قصیدہ بردہ شریف پڑ گیا. جب آپ نماز فجر ادا کرنے کے لیے گئے اور گھر دوبارہ واپس آ رہے تھے تو ایک مجذوب ملے, فرمایا کہ ابو سری اپنا قصیدہ تو سناؤ. فرمایا کون سا سناؤ؟ فرمائے کا جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ امن تذکری جیران بیزی سلامی ما زجتا دم انجارا من مقلاتم بیدامی مولا یا صل لی و سلم دائما آبادا على حبیبک خیر. تو آپ اپنی اس قصیدہ بردہ شریف کی آخری فصل کے اندر کیا زبردست شعر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر آپ بھی, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہاتھوں کو اٹھا لیں اور اس شعر پڑھنے میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں کہ یا اکرم الخلق مالی من آلو ذو بیہ, یا اکرم الخلق مالی من آلو ذو بیہ سیوا کا عند حلو للحادث العمام مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک. تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں، اللہ جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت. اور یہاں مجھے یہ بات یاد آئی کہ ہم نے جو پڑھا نا مولا صلی وسلم دائمًا ابدًا، اللہ اکبر، اس بیت کی، اس شعر کی بھی کیا برکت ہے کہ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے قصیدہ بردہ شریف پڑھنا شروع کیا اس نیت سے کہ مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے. کچھ دن پڑھا، دیدار نصیب نہیں ہوا، بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پاس تشریف لائے. اس سے عرض کی کہ حضور میں نے قصیدہ بردہ شریف کو شروع کیا ہے تاکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو، مجھے زیارت نصیب نہیں ہو رہی. حضور رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کہ امین تذکر جیران بدی سلامی مزشت دمان جرا من مقلت بدمی ام حبت الريح من تلقاء قادمت. فرمایا ٹھہریے، کیا آپ ہر دو شعر کے بیچ میں مولا صلی وسلم دائمن ابدا نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ نہیں پڑھتا. کہا اس طرح پڑھیے، اللہ اکبر. اب انہوں نے ہر شعر کے بعد مولا صلی وسلم دائمن ابدا پڑھنا شروع کیا. ابھی چار دن نہ گزرے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہو گئے. اتنا زبردست قصیدہ. کیا فرماتے ہیں؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، کہ تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں. سوا کا عند حلول الحادث العمامی، جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت. اس طرح امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دیوان نالے امداد میں کچھ اس طرح یہ عرض کرتے ہیں. آئیے ہم بھی اس شعر کو مل کر پڑھ لیتے ہیں. کہ لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیا گناہوں کا پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ، یہ کتنی پیاری شانیں ہیں سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے دیوانوں. یقیناً محبت کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ہر ادا کو خوش دلی کے ساتھ اپنایا جائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا چہرہ بھی ممکنہ صورت میں قبلہ رخ رکھنے کی عادت بنانی چاہیے. اس کی برکتیں بے شمار ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ دو طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے پردیس گئے. دونوں ہم سبق رہے، یعنی ایک ہی کلاس میں بیٹھے، ایک ساتھ بیٹھے، ایک ہی سبق پڑھا. جب چند سالوں کے بعد وطن لوٹے تو ان میں ایک فقیہ، یعنی ایک زبردست عالم و مفتی بن چکے تھے، جبکہ دوسرا علم و کمال سے خالی رہا تھا. اس شہر کے علماء کرام رحمہ اللہ السلام نے اس امر پر جب خوب غور و خوص کیا، دونوں کے حصول علم کے طریقہ کار، انداز تکرار اور اٹھنے بیٹھنے کے اطوار وغیرہ کے بارے میں تحقیق کی، تو ایک بات نمایاں سامنے آئی کہ جو فقی بن کر پلٹے تھے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ سبق یاد کرتے وقت قبلہ رو بیٹھا کرتے تھے، جبکہ دوسرا جو کہ کورے کا کورا ہی پلٹا تھا وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنے کا عادی تھا. چنانچہ تمام علماء و فقہا رحمہ اللہ السلام اس بات پر متفق ہوئے کہ خوش نصیب استقبال قبلہ، یعنی قبلے کی طرف رخ کرنے کے اہتمام کی برکت سے فقی بنے، کیونکہ بیٹھتے وقت کعبۃ اللہ شریف کی طرف سمت کرنا سنت ہے. سنت پر عمل کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. بیت اللہ الکریم کے 13 حروف کی نسبت سے قبلہ رخ بیٹھنے کے 13 مدنی پھول. اپنے بیان کو اختتام کی طرف ہم لے جاتے ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عموماً قبلہ رو بیٹھتے تھے. تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر ایک، مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس یعنی بیٹھک وہ ہے کہ جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے. دوسرا، ہر شے کے لیے شرف یعنی بزرگی ہے، اور مجلس یعنی بیٹھنے کا شرف یہ ہے کہ اس میں قبلے کو منہ کیا جائے. نمبر تین، ہر شے کے لیے سرداری ہے، اور مجالس کی سرداری اس میں قبلے کو منہ کرنا ہے. آپ کہیں گے سب قبلے کی طرف, اور بیان کرنے والا قبلے کو پیٹ دے کر کھڑا ہوتا ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ سنیے, مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ اس کی پیٹ قبلے کی طرف ہو, اور ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانب قبلہ ہو سکے. حضرت سیدنا علامہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کو اس لیے پیٹ فرمایا کرتے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہیں علم سکھا رہے ہیں, آواز فرما رہے ہیں, ان کا رخ قبلے کی طرف رہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر قبلے کو منہ کر کے بیٹھتے تھے. قرآن پاک نس درس نظامی کے مدرسین کو چاہیے کہ پڑھاتے وقت بنیت اتباع, بنیت اتباع سنت اپنی پیٹھ جانب قبلہ رکھیں اگر جہاں جہاں ممکن ہو, تاکہ ممکنہ صورت میں طلبہ کا رخ کس طرف ہو جائے؟ قبلے کی طرف. اور طلبہ کو قبلہ رخ بیٹھنے کی سنت, حکمت اور نیت بھی بتائیں اور ثواب کے حقدار بھی بن جائیں. جب پڑھا چکے ہیں تو اب قبلہ رخ بیٹھنے کی کوشش فرمائیں. دینی طلبہ اسی صورت میں قبلہ رخ بیٹھیں کہ استاد کی طرف بھی رخ رہے, ورنہ علم کی باتیں سمجھنے میں دشواری ہو سکتی ہے. کہ بھائی بیٹھے ایسے ہیں کہ استاد پڑھا رہا ہے اور قبلے کی طرف نہیں, اب اس کی طرف اٹینٹیو ہونے کے لیے اس کی طرف دیکھنا یہ بھی ضروری ہے. خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے, اور مستحب یہ ہے کہ سامعین کا رخ خطیب کی طرف ہو, وہ خطیب کو دیکھیں. ٹھیک, بالخصوص تلاوت, دینی مطالعہ, فتویٰ نویسی, تصنیف و تالیف, دعا و اذکار اور درود و سلام وغیرہ کے مواقع پر, اور بالعموم جب جب بیٹھیں یا کھڑے ہوں, اپنے آفس کے اندر, مدنی چینل کے ناظرین کورس کروں, اپنے آفس میں بیٹھیں, کھانا کھانے بیٹھیں تو کوئی رکاوٹ نہ ہو, تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی عادت بنا کر آخرت کے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کیجئے. قبلے کے دائیں یا بائیں جانب 45 ڈگری کے زاویے یعنی اینگل کے اندر اندر ہوں تو قبلہ رخ ہی شمار ہوگا. یعنی 45 ڈگریز کیسے کہ جیسے یہ ویسٹ ہے, ٹھیک ہے, اس وقت میں قبلے کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. تو 90 ڈگری بالکل آپ کو پتا ہے کہ اس طرح رائٹ اس میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پورا سیدھا ایسے, اور ایسے ہوا تو 90 ہوا. اس کے درمیان جو ہے یعنی یہاں تک, یہ 45, اس طریقے سے یہ جو یہ قبلہ ہے اس کے یہاں یہ جو اینگل میرا ہاتھ جس طرح بن رہا ہے یہ رخ 45 کا, یعنی اندازہ میں نے بتایا. تو اگر اس 45 کے زاویے میں بھی کوئی بیٹھا تو وہ بھی قبلہ رخ ہو گیا. ممکن ہو تو میز کرسی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ جب بھی آپ بیٹھیں آپ کا منہ جانب قبلہ رہے. اگر اتفاق سے کعبہ رخ بیٹھ گئے, یہ سنیے گا, اتفاق سے کعبہ رخ بیٹھ گئے اور حصول ثواب کی نیت نہ ہو تو اجر نہیں ملے گا. لہٰذا اچھی نیت کر لیں, وہ بھی جو بیٹھے ہیں وہ نیت کر لیں ہاتھ, لہٰذا اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے. مثلا یہ نیتیں, ثواب آخرت, ادائے سنت اور تعظیم کعبہ شریف کی نیت سے قبلہ رخ بیٹھتا ہوں. دینی کتب اور اسلامی اسباق پڑھتے وقت یہ بھی نیتیں شامل کی جا سکتی ہیں کہ قبلہ رخ بیٹھنے کی سنت کے ذریعے علم دین کی برکت حاصل کروں گا. پاک و ہند, نیز نیپال, بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ میں جب کعبے کی طرف منہ کیا جائے تو ضمناً مدینہ منورہ کی طرف بھی رخ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ نیت بھی بڑھا دیجئے کہ تعظیماً مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتا ہوں. امیر اہل سنت نے کتنے پیارے اشعار یہ لکھے ہیں کہ بیٹھنے کا حسین قرینہ ہے, بیٹھنے کا حسین قرینہ ہے, رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے, دونوں عالم کا جو نگینہ ہے میرے آقا کا وہ مدینہ ہے, روبرو میرے خانہ کعبہ اور افکار میں مدینہ ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.